السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی
فوج کے سربراہ کی طرف سے بدعنوانی کے الزامات پر اعلی افسران برطرف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے فیصلے سے مرکز کو شدید دھچکا. صدر راج کا نفاذ کل عدم. 29 مارچ کو اکثریت ثابت کرنے کا حکم. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اسرائیل کی پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے یہودی دہشت گرد سیل کے 6 ارکان کو گرفتار کیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ فلسطینیوں پر حملوں میں ملوث ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما اور خلیجی ریاستوں کے لیڈروں کے درمیان جمعرات کے روز ریاض میں ملاقات ہوئی ہے. اور میانمار کے عہدیدار سیاسی قیدیوں کے خلاف عدالتی مقدمات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کے خلاف باقی رہ جانے والے تمام الزامات کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اقوام متحدہ اور شامی عرب ریڈ کریسنٹ نے 500 سے زیادہ افراد کو شام کے محصور زدہ علاقوں سے باہر نکال لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فوج کے سربراہ نے کرپشن اور بدعنوانی کے الزام میں 11 اعلی فوجی افسروں کو برطرف کر دیا ہے. فارغ کیے جانے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر، کرنل اور میجر کے عہدے کے افسر شامل ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے اطلاعات کے مطابق فوج کے 11 افسران کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے. عسکری ذرائع کے مطابق بدعنوانی کے الزامات پر برطرف کیے گئے افسران میں ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک میجر جنرل بھی شامل ہے. پاکستان کی تاریخ میں فوج کے سربراہ کی طرف سے اپنے ہی ادارے میں حاضر سروس افسران کے خلاف اس طرح کی تادیبی کاروائی ایک غیر معمولی اقدام ہے. تاہم تاحال سرکاری طور پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی برطرف کیے گئے افسران کی تعداد اور نہ ہی ان کے خلاف الزامات کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. اطلاعات کے مطابق جن افسران کو برطرف کیا گیا ان کے خلاف گزشتہ 1 سال سے تحقیقات جاری تھیں اور اعلی عسکری کمانڈروں کے ایک اجلاس میں اس تادیبی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ تجزیہ کاروں کی طرف سے فوج کے سربراہ کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بدعنوانی کے الزامات پر اعلی افسران کو برطرف کر کے فوج کی قیادت نے ایک مثال قائم کی ہے.
یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے اور میرا خیال ہے پاک آرمی کی ہسٹری میں یہ ایک پہلی دفعہ ہے اس طرح کا سٹیپ لیا گیا ہے. آرمی چیف نے یعنی جو پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بعد یہ عمل جو شروع کیا بڑا اچھا کیا ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ انہوں نے ایک مثال بھی قائم کی ہے کہ کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور کوئی بھی اگر ہے بڑے سے بڑا آدمی اور وہ اگر ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے. ہماری حکومت کی بھی پالیسی یہ ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت کی جب تو 3 سال گزرے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ کسی جگہ کوئی اس طرح سکینڈل بھی نہیں ہوا. میرٹ پر کام کیا گیا ہے اور اس حوالے سے کسی جگہ بھی اگر کوئی بھی ملوث پایا جائے تو ضرور اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی.
حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ اس اقدام سے ملک میں بدعنوانی کے خلاف کوششوں کو تقویت ملے گی.
پوری وہ مت توڑ دی گئی ہے جس میں کہ ہم ہمیشہ ہی سنتے تھے کہ اس ملک میں کچھ ادارے کچھ مقدس گائے ہیں. اب وہ چیز آرمی چیف نے اس کو بالکل اس مت کو شٹر کر دیا ہے.
پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق صدر آصف زرداری کے ترجمان فرت اللہ بابر نے اپنے محتاط رد عمل میں کہا کہ یہ بظاہر ایک اچھا قدم ہے لیکن وہ ابھی مزید تفصیلات کا انتظار کریں گے.
اوور ایکسائٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بادی نظر میں یہ ایک اچھا قدم دکھائی دیتا ہے لیکن میں اس پر اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار نہیں کروں گا جب تک اس کی مزید تفصیلات معلوم نہ ہو جائے. اور یہ اقدام ایسا ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو، کوئی سیکرٹ کاؤز نہ ہو، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر اب بھی ہو گیا ہے تو اس میں کہوں گا کہ احسن قدم ہے، لیکن میں ایکسائٹڈ نہیں ہوں کہ میں اوور ایکسائٹمنٹ میں آ کر اور بینڈ اوور بیکورڈ کوئی بات کروں۔ میں انتظار کروں گا مزید تفصیلات کا۔
رواں ہفتے ہی کوہاٹ میں فوجیوں سے خطاب میں جنرل رحیل شریف نے کہا تھا کہ ملک کے استحکام، سالمیت اور خوشحالی کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج تمام سنجیدہ کوششوں کی مکمل حمایت کرے گی۔ جنرل رحیل شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک بدعنوانی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینک دیا جاتا، اس وقت تک دیر پا امن و استحکام ممکن نہیں۔ فوج کے سربراہ کی طرف سے افسران کی برطرفی کا فیصلہ ایسے وقت منظر عام پر آیا جب پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے اثاثے بنانے اور ان کی بیرون ملک منتقلی کے بارے میں بحث جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اٹلی نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ امور کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی حکومت افغانستان کے امن اور استحکام سے وابستہ ہے اور دہشت گرد گروپس کے خلاف کاروائیوں کی حمایت کرتی ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان اور اٹلی کے اعلی حکام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں اٹلی کے وزیر خارجہ پاولو جینٹلونی نے جمعرات کو وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ بات چیت کا ایک اہم موضوع دہشت گردی کے خلاف جنگ تھا اور دونوں ممالک اس بارے میں ایک دوسرے سے متفق ہیں۔
The common challenge against terrorism means also to have a common view on the future of stability of Afghanistan.
انہوں نے کہا کہ اس مشترکہ چیلنج کا مطلب ہے کہ ہماری افغانستان کے استحکام کے بارے میں مشترکہ رائے ہو۔ پاولو جینٹلونی کا کہنا تھا کہ منگل کو وہ کابل میں موجود تھے جہاں طالبان کی طرف سے ایک سرکاری ادارے پر مہلک حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں کم از کم 64 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے داعش، القاعدہ اور طالبان سمیت تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف مضبوط عزم کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی اطالوی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کی طرف سے کی گئی سیاسی اور سفارتی کوشش بہت اہم ہے جو ان کے بقول افغانستان کی سیاسی صورتحال میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے اقتصادی اور تجارتی شعبوں، خصوصاً زراعت، خوراک اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے پاکستان اٹلی کلچرل فورم کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ سرتاج عزیز نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان 2009 میں دفاعی تعاون کا معاہدہ طے ہوا تھا اور وہ اس شعبے میں بھی اپنے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاولو جینٹلونی نے جمعرات کو وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے انہیں اپنے دور اقتدار میں ملک کی اقتصادی اور سلامتی صورتحال میں بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر پاولو جینٹلونی نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان موجود $1 ارب کے تجارتی حجم میں نمایاں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر اٹلی کی فوج کے سربراہ جنرل کلاڈیو گرزیانو نے بدھ کو راول پنڈی میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود سے ملاقاتیں کی، جن میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کی ایک سپر ہائی وے پر پولیس مقابلے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں دہشت گردوں کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا۔ ایک روز قبل تحریک طالبان کے گروپ نے کراچی میں 7 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
کراچی میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مقابلے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک کمانڈر سمیت 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ پولیس مقابلہ جمعرات کو پولیس کے اعلی افسر SSP راؤ انوار کی سربراہی میں سپر ہائی وے پر ملیر کے علاقے فقیرہ گوٹھ میں ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ حساس معلومات کی بنیاد پر کی گئی اس کاروائی میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے بدھ کو کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیو ٹیم کی حفاظت کرنے والے پولیس اہلکاروں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، جن میں 7 پولیس اہلکار قتل کر دیے گئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور اس سلسلے میں گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ ہلاک ہونے والے ان پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ جمعرات کو کراچی میں ادا کی گئی، جس میں حکومت، قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اداروں کے حکام موجود تھے۔ کراچی پولیس کے ترجمان قمر ستی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کل کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پولیو کمپین کے دوران ہوا ہے۔ پولیو کا ایشو آپ کو پتہ ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے آج کل جو ہے بڑا اہم ہے۔ کمپین جو ہے جو بھی ہے وہ کنٹینیو آج بھی رہی ہے، اور وہ جو ہے پولیس کا مورال جو ہے ہائی ہے، اور ایسے جو ایسے معاملات اور اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ پولیس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کبھی بھی جھکنے والے نہیں ہیں ان لوگوں کے، جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کے آگے جھکنے والے نہیں، ہمارا عزم جو ہے برقرار ہے۔
جمعرات کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ کو فون کر کے پولیس اہلکاروں کے ہلاک ہونے پر تعزیت کی، اور پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پولیس کی ہر قسم کی مدد کا یقین دلایا اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
ایتھیوپیا کی فوج نے بتایا ہے کہ وہ جنوبی سوڈان میں داخل ہو گئی ہے اور ان دیہات کو گھیرے میں لے لیا ہے جہاں ایتھیوپیا کے 100 بچوں کو یرغمال رکھا ہوا ہے۔ ان بچوں کو اس وقت اغوا کیا گیا جب لسانی مورلے جنگجوؤں نے ایتھیوپیا کے جنوب مغربی گیمبیلا کے علاقوں کے دیہات پر جمعے کے روز حملہ کیا۔ ان حملوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ جنوبی سوڈان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایتھیوپیا کی فوج سے تعاون کر رہی ہے۔ قائم مقام وزیر خارجہ پیٹر بشیر جی باندی نے کہا کہ جنوبی سوڈان کی فوج جمعے کے روز کے حملے میں ملوث نہیں تھی۔ اقوام متحدہ اور شامی عرب ریڈ کرسنٹ نے 500 افراد کو شام کے محصور زدہ علاقوں سے باہر نکالا ہے۔ اس میں بیمار، زخمی اور ایسے افراد اور ان کے اہل خانہ شامل ہیں جنہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ان افراد کو بدھ کے روز مدایا اور زبدانی سے آزاد کروایا گیا، جو شام کے جنوب مغرب میں لبنانی سرحد کے نزدیک واقع ہیں۔ اس کے علاوہ ترک سرحد کے نزدیکی علاقوں میں الفوا، کفاریا اور ادلیب صوبوں سے بھی لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ حکومت نواز فورسز نے مدایا اور زبدانی کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جبکہ باقی جنگجوؤں نے الفوا اور کفرایا کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ شام میں فائر بندی کے باعث اقوام متحدہ اور امدادی اداروں کو اجازت ملی کہ وہ ملک بھر کے محصور علاقوں میں پھنسے شامیوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، انسانی ضروریات کی اشیاء فراہم کر سکیں۔ عالمی رہنما جمعے کے روز اقوام متحدہ میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کریں گے، جو گزشتہ دسمبر میں پیرس میں طے پایا تھا۔ مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
سپر سائیکلون ونسٹن فروری کے مہینے میں بحر الکاہل جزیرے فیجی سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے 44 لوگ ہلاک ہو گئے اور $1 بلین کا نقصان ہوا۔ فیجی کے وزیر اعظم جوسائی بینیمارا کے الفاظ ہیں،
دی فریکوئنسی اینڈ انٹینسٹی آف ایکسٹریم ویدر ایونٹس سچ از ونسٹنز از انکریزنگ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ شدید موسم کے واقعات کی شدت اور رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ سمندری طوفان ونسٹن تھا، اور ہمیں اس کے متعلق تشویش ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل طویل عرصے سے عالمی رہنماؤں پر زور دیتے آئے ہیں کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات کریں۔ ان کے الفاظ ہیں،
That is the only way which we can save this only planet Earth.
وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی ایک راستہ ہے کہ ہم صرف اس واحد سیارے زمین کو بچا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں پیرس میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس آف دی پارٹیز کے 21ویں سالانہ اجلاس میں، جسے COP21 بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر سے 195 ممالک نے ماحولیاتی تغیر سے متعلق پہلے عالمی معاہدے پر اتفاق کیا تھا جس کے تمام ممالک قانونی طور پر پابند ہوں گے۔ پہلی مرتبہ اس معاہدے کے تحت ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کیا گیا جس میں خطرناک موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کی غرض سے عالمی حدت میں اضافے کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ طویل المدت بنیادوں پر عالمی حدت میں اضافے کو 2 سینٹی گریڈ سے کم پر محدود رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان ممالک نے کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی لانے پر بھی اتفاق کیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں صنعتی ترقی اور بعض مضر گیسوں کے اخراج کی بدولت عالمی حدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو گلیشیئرز کے پگھلنے، سمندری سطح بلند ہونے، تباہ کن طوفانوں اور خشک سالی کا سبب بن رہا ہے۔ نیو یارک میں جمعے کے روز 130 سے زیادہ ملکوں کے لیڈر ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اس معاہدے پر دستخط کر کے اپنے عزم پر عمل درآمد کی جانب پہلا قدم اٹھائیں گے، پھر حکومتوں کو اس کی تصدیق کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ میں کلائمیٹ چینج سپورٹ ٹیم کے ڈائریکٹر سلون ہارٹ کے الفاظ ہیں،
For the Paris Agreement to enter into force, it must cross 2 critical thresholds.
پیرس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 انتہائی اہم مراحل سے گزرے۔ پہلے کم از کم 50 پارٹیوں کو اقوام متحدہ میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق فریم ورک کنونشن کے سامنے اس معاہدے کی تصدیق کرنا ہوگی، پھر ان 55 یا اس سے زیادہ پارٹیوں کو عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے 55% نمائندگی کرنا ہوگی۔ موسمیاتی تغیرات سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں کا باقاعدہ آغاز 1992 میں ریو ڈی جنیریو میں ایک اجلاس سے ہوا، جس میں مضر گیسوں کے اخراج میں کمی کے لائحہ عمل پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد 1997 میں جاپان کے شہر کیوٹو میں ایک عالمی معاہدہ ہوا جس پر عمل درآمد 2005 میں ہوا، لیکن چند اہم صنعتی ممالک نے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ چین، برازیل، بھارت اس معاہدے کا حصہ نہیں تھے۔ کینیڈا نے 2012 میں کیوٹو پروٹوکول سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیرس معاہدے کا اطلاق 2020 سے ہوگا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
ریپبلکن پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی توجہ اور نعرے بازی کا رخ ڈیموکریٹک پارٹی کی صف اول کی امیدوار ہلری کلنٹن کی طرف کر دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے منگل کے روز نیو یارک میں ہونے والے پرائمریز میں متاثر کن کامیابی حاصل کی تھی۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز میری لینڈ میں انتخابی مہم چلائی۔ یہ ریاست ان 5 ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں آئندہ منگل کو پرائمریز منعقد ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ وہ نوکریاں واپس امریکہ نہیں لا رہی ہیں، انہیں معیشت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ برے فیصلے کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ برنی سینڈر نے 2 مرتبہ ان کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اول تو وہ اس عہدے کی اہل نہیں ہیں اور وہ مشکل حالات کا سامنا نہیں کر سکتی، اور یہ کہ فیصلہ کرنے کی ان کی صلاحیت بہت خراب ہے، ہم ان کو بری طرح شکست دیں گے۔ لیکن ٹرمپ کو پہلے نامزدگی کو یقینی بنانا ہے، اور اس راستے میں ان کے سامنے ٹیکسس سے سینیٹر ٹیڈ کروز اور گورنر اوہایو جان کیسچ کھڑے ہیں، اور ان دونوں امیدواروں کے سبب ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیلیگیٹس کی مطلوبہ تعداد حاصل نہیں ہو پا رہی، اور وہ جولائی میں ریپبلکن نیشنل کنونشن سے پہلے نامزدگی کو مشکل بنا رہی ہیں۔ اسی اثنا میں ہلری کلنٹن نے بدھ کے روز ریاست پینسلوینیا میں مہم چلائی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لینے سے گریز کیا، البتہ ان کے مخالف ٹیڈ کروز کا حوالہ دیا، جو مسٹر ٹرمپ کی طرح مسلمانوں سے متعلق متنازع موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی اور مسلمان آبادیوں کے نزدیک خصوصی گشت کے حامی ہیں۔
This is dangerous. This is not a free kind of rhetorical flourish. And Ted Cruz,
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ یہ خطرناک بات ہے، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ نعرے ہیں، اور ٹیڈ کروز امریکی مسلمانوں کی مذہبی بنیادوں پر پروفائلنگ کی بات کر رہی ہیں اور خصوصی گشتی پولیس کو مسلمان آبادیوں کے نزدیک رکھنے کی بات کر رہی ہیں۔ مس کلنٹن کی جولائی کے آخر میں پارٹی سے نامزدگی حقیقت کے قریب ترین نظر آتی ہے، جس کے بعد امریکہ کی تاریخ میں وہ پہلی خاتون ہوں گی جنہیں کسی بڑی جماعت سے صدارتی امیدوار بنایا گیا ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن کنونشن میں نامزدگی کے لیے نسبتاً زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلے بڑے مقابلے آئندہ منگل کے روز ہوں گے، جب مشرقی ریاستوں پینسلوینیا، میری لینڈ، کنیٹیکٹ اور رود آئیلینڈ میں پرائمریز منعقد ہوں گے۔ جائزہ رپورٹوں کے مطابق ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں بھاری برتری حاصل ہے۔ ڈیلیویئر کی چھوٹی ریاست میں بھی آئندہ ہفتے ووٹ ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ایسا دکھائی دیتا ہے کہ طویل عرصے سے ماسکو اور کیف کے درمیان فوجیوں کے تبادلے سے متعلق زیر گردش افواہ ایک نئی شکل میں ڈھل گئی ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں جیل میں قید یوکرینی پائلٹ سیفچینکو کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جو قومی بحث مباحثے کا موضوع بنا ہوا تھا۔ ماسکو سے وائس آف امریکہ کے چارلز مینز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
یوکرین کے پائلٹ سیفچینکو کی ممکنہ رہائی کی ان افواہوں نے فوری طور پر ایک معاہدے کے بارے میں ایک نئی قیاس آرائی کو جنم دیا ہے۔ یہ افواہیں یوکرین کی عدالت کی جانب سے اس فیصلے کے بعد سامنے آئیں جس میں دو روسی فوجیوں کو دہشت گردی اور اپنے ملکی سرزمین پر جنگ کرنے کے الزامات پر سزائیں سنائی گئی۔ کریملن نے یہ تصدیق کی ہے کہ یوکرین کی ایک عدالت کی جانب سے دو روسی فوجیوں سارجنٹ الیگزینڈر الیکسینڈروف اور کیپٹن یفجینی یروفیوف کو 14 سال قید کی سزا سنائے جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرینی ہم منصب پیٹرو پوروشنکو سے پیر کے روز دیر گئی ٹیلی فون پر بات کی۔ صدر پوروشنکو کی آواز،
вчора я ініціював, бо ця розмова з Путіним була за моєю ініціативою і
منگل کے روز کیف میں یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے یہ کہتے ہوئے روسی صدر کے ساتھ اپنی بات چیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس بات چیت کے نتیجے میں سیفچینکو کی رہائی کا ایک طریقہ کار طے پایا ہے۔ یوکرینی رہنما نے یہ بات زور دے کر کہی کہ وہ پائلٹ کی رہائی کے حصول کے لیے فوری طور پر ایک صدارتی وفد ماسکو بیچنے کے لیے تیار تھے۔ گزشتہ مہینے ایک روسی عدالت نے سیفچینکو کو دو روسی صحافیوں کی ہلاکت کے الزام میں سزا سنائی تھی، جب وہ مشرقی یوکرین میں یوکرینی فورسز اور روس نواز باغیوں کے درمیان جنگ کی کوریج کر رہی تھی اور سیفچینکو کو 22 سال قید کاٹنے کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ غیر ملکی مبصرین نے اس مقدمے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی تھی اور سیفچینکو اپنی رہائی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگاتے ہوئے سخت نوعیت کی بھوک ہڑتال کر رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے سیفچینکو کا مقدمہ اپنے اختتام کی جانب بڑھا یہ افواہیں بھی پھیلنے لگیں کہ یوکرینی پائلٹ کا مقدر ان دو روسی فوجیوں سے جڑ گیا ہے جنہیں یوکرینی فوج نے کچھ عرصہ پہلے لڑائیوں کے دوران پکڑ لیا تھا۔ یہ تینوں مشرقی یوکرین میں ہونے والی اس جنگ سے منسلک انتہائی متضاد نظریات اور خیالات کی علامت بن گئے ہیں جو 9,000 سے زیادہ جانیں نکل چکی ہے۔ یوکرینی باشندوں کے لیے سیفچینکو روسی جارحیت کے خلاف ان کے قومی مزاحمت کی علامت ہیں، جبکہ پکڑے گئے روسی فوجی ایک ایسی فوج میں جس کے بارے میں کریملن کا کہنا ہے کہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ماسکو کے پوشیدہ کردار کا ثبوت ہے۔ کریملن کا اصرار ہے کہ روسی جنگجو پکڑے جانے والے فوجیوں سمیت محض جذباتی اور جوشیلے رضاکار ہیں۔ اس مقدمے کی اعلی درجے کی علامتی حیثیت کے باعث سیفچینکو کے روسی وکیل مارک ویگن یوکرینی رہنما کی جانب سے کسی معاہدے کے دعووں پر محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں وکیل مارک فیگن کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کے تبادلے میں بڑے پیمانے پر دلچسپی کے باوجود کریملن کی جانب سے ابھی اس معاہدے کو عوامی طور پر تسلیم کرنا یا سرکاری میڈیا استعمال کرتے ہوئے روسیوں کو یہ بتانا باقی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے مارک فیگن کے۔ تجزیہ کاروں نے فوجیوں کے تبادلے کی افواہوں پر سیفچینکو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ قیاس آرائی بھی کی ہے کہ ممکن ہے کہ سیفچینکو کرملین کے لیے ایک اتنا قیمتی اثاثہ ہو کہ وہ اس کا محض ان فوجوں کے ساتھ تبادلہ کرے جسے وہ اپنی فوجی بھی تسلیم نہیں کرتا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
خضرت، پاکستانی سینما میں ایک نئی اور رومانوی فلم کا اضافہ. تفصیلات فکر و فن میں.
تمہیں محبت میں اتنا بے بس دیکھتے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محبت سیلفش بھی ہوتی ہے.
آئی لو یو مراد. ایک ایک دن کیسے گزارا یہ میں ہی جانتی ہوں.
بہت تیزی سے قدم جماتی پاکستانی فلم انڈسٹری میں اب جس نئی فلم کا چرچا ہوگا وہ ہجرت ہے. فلم کے رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر فاروق مینگل ہیں. فلم رومانوی ہے جس کی کہانی خانہ جنگی کے خلاف جاری افغان جنگ کے پس منظر سے جڑی ہے، جس کے کچھ کردار اس جنگ سے تنگ آ کر پاکستان ہجرت کر جاتے ہیں اور یہیں سے کہانی نئے موڑ لینے لگتی ہے.
تو تم یہاں خوشیاں ڈھونڈنے آئے، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا.
بیٹھ کر آپ کیمپس میں کھڑے ان معصوم بچوں کی کپکپاہٹ کبھی محسوس نہیں کر سکتے.
تم نے ان کیمپوں کا زندگی دیکھا ہے؟ زلالت کا زندگی. ان کیمپوں کے اندر زندہ رہنے سے اچھا ہے انسان مر جائے.
شرم آنی چاہیے آپ کو. کتنا فنڈ لیں گے ان بوڑھی عورتوں کو بیچ کر؟
فلم میں نئے چہروں کو بھی متعارف کرایا گیا ہے. ماڈلنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسد زمان، رابعہ بٹ اور رباب علی نے فلم میں مرکزی کردار ادا کیے ہیں. فلم کی کاسٹ میں شامل فنکاروں میں ندیم، ایوب کھوسو، دردانہ بٹ، جمال شاہ، مہجبی، سائمہ بلوچ اور نعمان اعجاز سرفہرست ہیں، جبکہ فلم سٹار ثنا بھی بطور مہمان کاسٹ کا حصہ ہیں. موسیقی کی رونمائی رواں ہفتے کی گئی. اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا.
ڈر لگتا ہے مراد، مجھے خوشیاں راس نہیں آتی.
صرف دو ویکس کی تو بات ہے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے.
کوئی روکے بھی تو نہ رکو.
جیا کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا.
جھوٹ بولتے ہو تم. تم نے جیا سے محبت نہیں کی.
نہیں کرتی میں تم سے پیار. چلے جاؤ یہاں سے.
مر سکتا ہوں تمہارے لیے،
مگر مرنا تو بہت آسان. جی کر نبھانا.
نبھاؤں گا وعدہ رہا.
جلد بازی میں وعدے نہیں کیا کرتے.
فلم پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی شوٹ ہوئی ہے، لہٰذا زیادہ تر فنکاروں نے شوٹنگ کے وقت پیش آنے والے واقعات اور اپنے تجربات سے سب کو آگاہ کیا.
خدا کو نیچے پکارتی ہے. مولا میرے سایہ، مولا مولا جا جا. مولا مولا میرے سایہ، مولا مولا جا جا. مولا فلک پہ جا کر جمیں نگاہیں فلک.
علی عظمت نے اس فلم کے لیے دو گیت ریکارڈ کیے ہیں. کہانی کو ایک حد تک پوشیدہ رکھتے ہوئے سب نے یہی کہا کہ ہجرت بھی پاکستانی سینما کی حیات نو میں ایک اہم کردار ادا کرے گی. کراچی سے وسیم صدیقی کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. پتہ ہے اردو voa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ذرائع ابلاغ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پاکستان کے میڈیا کو ایشیا بھر کے آزاد ترین میڈیا میں سے ایک قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں انتہا پسند گروپوں، مذہبی تنظیموں اور خفیہ اداروں کی جانب سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک موقر بین الاقوامی تنظیم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں گو کہ صحافیوں کو مختلف طرح کے خطرات اور دباؤ کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی تنازعات کی کوریج کرنے میں پاکستانی ذرائع ابلاغ ایشیا میں سب سے زیادہ آزاد میڈیا میں سے ایک ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نامی تنظیم کی آزادی صحافت سے متعلق عالمی فہرست میں پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری ظاہر کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس 180 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 159 تھا، جو رواں سال 12 درجے بہتری کے ساتھ اب 147 نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور صحافیوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن مظہر عباس بھی متفق ہیں کہ ملک میں سیاسی معاملات کی خبر نگاری اور مباحثوں میں میڈیا ماضی کی نسبت زیادہ آزاد ہے۔
جنرلی اگر ہم دیکھیں تو جرنلسٹ کو سینسرشپ یا سیلف اس طرح کے دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض سچویشنز میں اگر کوئی پولیٹیشن کا انفلوئنس ہے کسی میڈیا چینل پہ، اس کے اونرز پہ، تو وہ خبریں رکوا دیتے ہیں یا اس کے فالو اپ روک دیا جاتا ہے، تو وہ رہتا ہے۔ لیکن ریلیٹیولی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 15-20 سال میں پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے میڈیا کو خاصا فریڈم حاصل رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحافیوں کے لیے سیاسی جماعتوں پر دباؤ ڈالنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اور وہ جمہوری طریقے سے اپنے اس حق کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں، اور اسی بنا پر آزادی صحافت پر قدغن لگانا مشکل ہوتا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی رپورٹ میں پاکستان میں میڈیا کو درپیش خطرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ذرائع ابلاغ کو انتہا پسند گروپوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں دونوں ہی کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بارے میں مظہر عباس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں میڈیا کو درپیش خطرات کا تعلق ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سے ہے۔
بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کے بنا پہ ایک دم میڈیا پہ دباؤ آ جاتا ہے، اور اس کی کوریج اگر نہیں کی جاتی، اس ایونٹ کی کوریج نہیں کی جاتی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ بھی بنتا ہے۔ اب اس کے لیے بدقسمتی سے باتیں تو ویسے بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ میکینزم جو مختلف میڈیا اسٹیک ہولڈرز کو بنانا چاہیے وہ اب تک نہیں بنا پائے ہیں۔ ایشوز پر بات ضرور ہوتی ہے، کیمرا کی ذمہ داری پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن میڈیا ہاؤسز تو اپنی ذمہ داری ابھی تک محسوس نہیں کر پا رہے۔
حالیہ برسوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں پر ہلاکت خیز حملوں کے علاوہ میڈیا ہاؤسز پر بھی حملے ہو چکے ہیں، جبکہ بعض واقعات میں سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے مبینہ طور پر کسی صحافی کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے یا ہراساں کیے جانے سے متعلق بھی خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صحافیوں کے لیے ایسا سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے جس میں وہ اپنے فرائض غیر جانبداری کے ساتھ آزادانہ طور پر انجام دے سکیں، لیکن اس کے باوجود صحافتی تنظیمیں اس ضمن میں کچھ زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی مختلف ریاستوں میں گرمی کی شدید لہر کے باعث ہونے والی اموات کی تعداد 100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ حکومتی عہدیداروں نے جمعرات کو بتایا کہ کھلی فضا میں کام کرنے والوں کو روکنے کے علاوہ اسکولوں کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر ہلاکتیں ریاست تلنگانہ، آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں ہوئیں، جہاں درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ بالی ووڈ کے اسٹار امیتابھ بچن کے بارے میں ایک تازہ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ پاناما لیکس میں اپنے نام کے حوالے سے ممکنہ طور پر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ اسٹار نے کہا تھا کہ آف شور کمپنیوں کے سلسلے میں ان کا نام غلط طور پر استعمال ہوا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ میں۔
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रियासत में सदर राज के नफाज को कालादम कर दिया और हुक्म दिया कि पहले की सूरत हाल बहाल की जाए। अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि कांग्रेस की क्यादत वाली हरीश रावत हुकूमत 29 मार्च को असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करे। अदालत का यह हुक्म मरकजी हुकूमत के लिए शदीद धचका है। उसने नव कांग्रेसी अरकान की बगावत के बाद इंतहाई उजलत में 27 मार्च को रियासत में सदर राज नाफिज कर दिया था, जबकि 28 मार्च को रावत हुकूमत को अपनी अक्सरियत साबित करनी थी। दो रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस के बागी अरकान ने दल बदली का आईनी गुनाह किया है, उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अदालत ने उन्हें नाअहल करार देने का हुक्म दिया। वजीर आला हरीश रावत ने सदर राज के फैसले को अदालत में चैलेंज किया था। अदालत ने समाअत करते हुए सख्त तबसरा किया और सवाल किया कि क्या मरकजी हुकूमत इस मामले में प्राइवेट पार्टी है। जब मरकज ने कहा कि इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि रियासत से सदर राज हटाया जाएगा या नहीं, तो अदालत ने कहा कि मरकज के इस रवैये से हमें गुस्सा कम आया और तकलीफ ज्यादा पहुँची है। उसने कहा कि अगर कल सदर राज हटा लिया जाए और किसी को भी हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किया जाए तो ये इंसाफ का मजाक होगा। उसका इशारा बीजेपी को हुकूमत साजी की दावत देने की तरफ था। इससे कबल बुध के रोज समाप्त करते हुए अदालत ने कहा कि भारत में आईन सबसे ऊपर है, ये कोई बादशाह का हुक्म नहीं जिसे बदला ना जा सके। सदर भी गलत हो सकता है और उसके फैसले की भी जांच की जा सकती है। भारतीय अदालतों को तमाम अहकाम की जाँच का अख्तियार हासिल है। अदालती फैसले पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए साबिक वजीर आला हरीश रावत ने कहा कि ये सच की जीत है, ये उत्तराखंड के अवाम की जीत है। कांग्रेस ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया, जबकि मरकजी हुकूमत चाहती है कि अदालत ने सदर के बारे में जो तबसरा किया है उसे अदालती कार्रवाई से निकाल दिया जाए। हुकूमत के मुताबिक ऐसे सख्त तबसरे की तायद नहीं की जा सकती, वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। 70 रुकनी असेंबली में कांग्रेस के 36 अरकान हैं, जिनमें से 9 बागी हो चुके हैं। बीजेपी अरकान की तादाद 27 है। छोटी पार्टियों के 8 अरकान कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारतीय रियासत उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से सदर राज नाफिज करने के इकदाम के खिलाफ जो फैसला दिया है उसके बारे में नई दिल्ली से सोहेल अंजुम ये रिपोर्ट दे रहे थे। और अब हम आपको वो रिपोर्ट सुनवाते हैं जो बॉलीवुड के स्टार अमिताभ बच्चन के बारे में एक मीडिया में आई है। कहा गया है कि वो पनामा लीक्स में अपने नाम के हवाले से मुमकिन तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार ने कहा था कि ऑफशोर कंपनियों के सिलसिले में उनका नाम गलत तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
पनामा पेपर्स के ताज़ा इंकशाफात में एक बार फिर बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक 2 ऑफशोर कंपनियों से उनका मुबैना ताल्लुक रहा है और उनकी मीटिंगों में उन्होंने टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की थी। इससे कबल जब उनका नाम आया था तो उन्होंने मजकूरा कंपनियों से किसी भी किस्म के ताल्लुक की तर्दीद की थी और कहा था कि मुमकिन है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन अब अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस ने जुमेरात के रोज एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उसने कहा है कि बकौल उसके अमिताभ बच्चन सच नहीं बोल रहे हैं। अखबार को हासिल दस्तावेजात से ये पता चलता है कि उन्होंने 1994 में 2 ऑफशोर कंपनियों ट्रैम्प शिपिंग लिमिटेड और सी बल्क शिपिंग कंपनी के बोर्ड की मीटिंगों में टेलीफोन के जरिए शिरकत की थी। दस्तावेजात के मुताबिक मजकूरा कंपनियों ने डायरेक्टरों और अहदेदारों की जो फहरिस्त जारी की है उनमें भी उनका नाम शामिल है। अब अमिताभ बच्चन ने एक बयान में कहा है कि वो तहकीकात में ताउन करेंगे। बकौल उनके, हुकूमत ने 10 रोज कबल मुझे नोटिस जारी किया है, मैंने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। हुकूमत ने मजीद जो इत्तलात चाही मैं उसमें उसके साथ ताउन जारी रखूंगा। हमें हुकूमत को ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपना काम करे। इससे कबल इंडियन एक्सप्रेस ने जो कि पनामा पेपर्स की तहकीकात के बैन अलाक्वामी कंसोर्शियम में शामिल रहा है ये इंकशाफ किया था कि अमिताभ बच्चन 1993 से 1997 के दरमियान 4 ऑफशोर कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 500 भारतीयों और कंपनियों के नामों का इंकशाफ हुआ है जिनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और सनतकार वेणुगोपाल धूत के नाम शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अब امریکہ کا خیال ہے کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اپوزیشن کے قبضے والے شمال مغربی شام کے دو قصبوں پر فضائی حملوں کے ذمہ دار شامی فورسز ہیں. ان حملوں میں 44 عام شہری ہلاک ہوئے. رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ یہ حملے شامی جنگی طیاروں نے کیے. ان میں سب سے مہلک حملہ منگل کے روز مارت النومان میں سبزی کی ایک مارکیٹ میں ہوا. دوسرا حملہ قریبی علاقے کافران بل میں کیا گیا. یہ بمباری پیر کے روز ساحلی صوبے لتاکیا میں لڑائی کے بعد ہوئی جو صدر بشر الاسد کی شیعہ اقلیتی فرقے الوی کا گڑھ ہے. دو ماہ سے نافذ نازک فائر بندی کے باوجود شام میں لڑائی میں اضافہ ہوا ہے. منگل کے روز اقوام متحدہ کی معاونت میں ہونے والے مذاکرات سے اپوزیشن کے بڑے گروپ کے نکل آنے کے بعد کسی سیاسی حل کے امکانات معدوم ہو رہے ہیں. اعلی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سلیم المسلح کہتے ہیں ہم مذاکرات سے نکل نہیں رہے. ہم واقعتاً مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں مگر شام میں حقیقتاً کچھ کیا جانا چاہیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں آئیں اور کسی سیاسی حل کی بات کریں اور ہماری عورتیں اور بچے اسد کی جیلوں میں بند ہوں؟ ہم کسی سیاسی حل کی بات کیسے کر سکتے ہیں جب ہر روز ہمارے بچے بھوک سے مرتے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. مگر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے منگل کے روز کہا کہ لڑائی کی سطح اب بھی اس سے کم ہے جس سطح پر فروری کے آخر میں فائر بندی سے پہلے تھی. اس ہفتے اپنے اندازے میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے سٹیفن دی مستورا نے تشدد میں اضافے کو پریشان کن قرار دیا. تاہم انہوں نے کہا کہ فائر بندی بہت سے علاقوں میں اب بھی برقرار ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ داعش کو تباہ کرنے اور جنگ زدہ مشرق وسطی کے علاقے کو مستحکم کرنے کی کوششوں میں امریکہ اور خلیجی لیڈروں کے درمیان اتحاد قائم ہے. صدر اوباما نے ریاض میں کہا کہ داعش کو تباہ کرنے کی جنگ میں ہم سب ایک ہیں جو ہم سب کا دشمن ہے. انہوں نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے ارکان داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد میں اپنا تعاون جاری رکھے گا. اوباما اور خلیج تعاون کونسل کے 6 رکن ملکوں نے شام، یمن، عراق اور لیبیا میں لڑائی اور سیاسی افراتفری پر توجہ مرکوز رکھی. انہوں نے داعش اور القاعدہ کے خلاف لڑائی کو بڑھانے کے طریقوں اور ایران کی طرف سے علاقے کو غیر مستحکم کرنے کے اقدامات سے نمٹنے پر غور کیا. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے خلیجی ممالک میں تعاون کی کونسل یا جی سی سی کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
بدھ کے روز کارٹر نے ریاض میں جی سی سی کے دفاعی وزراء کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ اور جی سی سی کے ممالک عشروں طویل شراکت کو مضبوط تر بنا رہے ہیں. بعد میں خلیج میں تعاون کی کونسل کے سیکرٹری جنرل عبداللطیف بن راشد الزیانی کے ہمراہ کارٹر نے داعش کو شکست دینے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا. کارٹر کے الفاظ،
سنی سپورٹ فار ملٹی سیکٹیرین گورننس اینڈ ریکنسٹرکشن پرٹیکولرلی ان سنی ایریاز آف عراق
کثیر الفرقہ اقتدار اور تعمیر نو کے لیے سنی حمایت، خصوصاً عراق کے سنی علاقوں میں داعش کی شکست یقینی بنانے کے لیے بہت اہم ہے. ایک سینئر دفاعی عہدیدار نے کہا ہے کہ کارٹر کے دورے میں توجہ کا مرکز دو بڑے نکات ہیں، ایران کی غیر مستحکم کرنے والی کاروائیوں کا مقابلہ اور داعش کی شکست. کارٹر جی سی سی ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ داعش سے لڑائی اور ان علاقوں میں تعمیر نو میں مدد دیں جہاں سے عسکریت پسندوں کو باہر نکالا جا چکا ہے. ایک سینئر دفاعی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے ہمارا نقطہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ کو عراق میں بیرونی اثر و رسوخ پر تشویش ہے تو اس سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں آئیں اور خود رابطے بڑھائیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اولمپک مشعل نے اگست میں ہونے والے گرمائی کھیلوں کے لیے ریو ڈی جینیرو کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا ہے. اس مشعل کو جمعرات کے روز اس کی جائے پیدائش اولمپیا یونان میں ایک شاندار تقریب میں روشن کیا گیا. اس کو روشن کرنے سے پہلے بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے صدر چیئرمین تھامس باخ نے برازیل کو درپیش سیاسی اور اقتصادی بحران کا ذکر کیا، لیکن اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ ملک انسانی جذبوں کی عکاسی کرتا ہوا ایک شاندار اسٹیج فراہم کرے گا۔ تھامس باخ کا کہنا تھا،
Today marks the start of the flames journey to Brazil. These Olympic Games will be a message of hope in troubled times.
بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے صدر کہہ رہے ہیں، آج اس مشعل کے برازیل کے لیے سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ اولمپک مشعل پریشانیوں میں امید کا ایک پیغام ہوگی، اور یہ دنیا بھر میں اور برازیل کے ہر کونے میں یہ پیغام لے کر جائے گی۔ برازیل کے اس مشکل وقت میں یہ مشعل ایک مسلسل یاد دہانی ہے کہ ہم سب ایک انسانیت کا حصہ ہیں۔ میانمار کے عہدیدار سیاسی قیدیوں کے خلاف عدالتی مقدمات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کے خلاف باقی رہ جانے والے تمام الزامات کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ زو تھے نے، جو صدر کے دفتر کے ترجمان ہیں، وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ اندازاً 200 سیاسی قیدی نئے سال کی چھٹی کے بعد رہا کر دیے جائیں گے، جو 20 اپریل بدھ کے روز ختم ہوئی ہے۔ ریاستی کونسلر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے بیان میں آنگ سان سوچی نے عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ سیاسی قیدیوں اور طالب علم سرگرم کارکنوں کی رہائی کے لیے زور ڈالتی رہیں گی۔ صدر تھنچا نے 198 سیاسی قیدیوں کو معافی کا اعلان کیا تھا، اور ان کے دفتر نے اعلان کیا تھا کہ اتوار کے روز بڑے پیمانے پر معافی کا امکان ہے۔ اسرائیل کی پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے یہودی دہشت گرد سیل کے 6 ارکان کو گرفتار کیا ہے، اور ان پر الزام ہے کہ وہ فلسطینیوں پر حملے میں ملوث ہیں۔ مشتبہ افراد کا تعلق مغربی کنارے میں آباد کاروں سے ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شاباک کے ایجنٹس کا کہنا تھا کہ ان میں ایک اسرائیلی فوجی اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ان کے مبینہ جرائم میں آگ والے گولے اور آنسو گیس کے شیل فلسطینیوں کے گھروں میں پھینکنے اور فلسطینی ڈرائیوروں اور کسانوں پر حملے شامل ہیں۔ ان کے مشتبہ حملوں میں کوئی شخص شدید زخمی نہیں ہوا۔ شاباک کا کہنا تھا کہ یہ سیل گزشتہ سال ایک فلسطینی کے گھر پر اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے پھینکے جانے والے آگ کے گولے کے حملے سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ اس حملے میں ایک کم سن بچے سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر یروشلم میں رواں ہفتے بس پر ہونے والے بم حملے میں زخمی ہونے والا شخص بدھ کے روز دم توڑ گیا۔ غزہ میں موجود دہشت گرد گروپ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے والا شخص اس کے گروپ کا رکن تھا۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق صدر شی جن پنگ کو ملک کے جوائنٹ آپریشنز کمانڈ سینٹر میں کمانڈر ان چیف کا نیا عہدہ دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ چین کی فوج کی قیادت میں مزید نمایاں کردار ادا کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ایک حالیہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے تصدیق کی ہے کہ مارچ میں امریکی فورسز نے داعش کے کئی بڑے لیڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان بین نام نہاد وزیر جنگ ابو عمر الشیشانی اور عبد الرحمان مصطفیٰ القادونی المعروف حامی امام بھی شامل ہیں۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ القادولی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، اور بعض بیرونی سازشوں میں بھی یہ شخص ملوث رہا ہے۔ یہ اس وقت سے داعش کا معروف دہشت گرد ہے جب داعش القاعدہ ان عراق کے زیر تربیت تھی۔ مسٹر کارٹر نے مزید کہا کہ داعش کے اس لیڈر کے خاتمے سے اس تنظیم کی عراق اور شام کے اندر اور باہر اپنی کارروائیوں کو جاری رکھنے کی صلاحیت پر کاری ضرب لگی ہے۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ مقامی لوگوں کی شراکت سے مقامی فورسز نے دہشت گرد گروپ پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اس سال کے اوائل میں شام کے قصبے شادادی کو داعش کے چنگل سے چھڑا لیا گیا۔ یہ قصبہ شام اور شمالی عراق کے درمیان ایک اہم رابطہ تھا، اور اب داعش کی فورسز کو رقہ اور موصل کے درمیان آمد و رفت کے سلسلے میں خاصی دشواریوں کا سامنا ہے۔ شام اور عراق میں داعش کے خلاف کارروائیوں میں یہ ایک اہم کامیابی تھی۔ دوسری طرف شام کی سرکاری فورسز نے روسی فضائی مدد کے ذریعے قدیم شہر پالمائرا سے داعش کو بھگا دیا ہے۔ داعش کے خلاف روس کے یہ فضائی حملے چند حملوں میں سے ایک تھے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان پیٹر کک نے داعش کی شکستوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اسد حکومت کو بنیادی طور پر خانہ جنگی کو بند کرانا چاہیے اور اپنی زیادہ توجہ جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات پر مرکوز کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ شام اور عراق میں داعش کو محض شکست دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں پوری دنیا سے اسے مٹانا ہوگا۔ وزیر خارجہ کیری نے برسلز حملوں کے بعد یکجہتی کے اظہار کے طور پر برسلز کے وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر کہا تھا کہ لا تعداد ملکوں نے داعش کو یہ جتلا دیا ہے کہ نہ وہ اس کی دھمکیوں میں آئیں گے اور نہ اس سے خوفزدہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ عزم اور طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کو نیست و نابود نہ کر دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ جدید دور اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے دنیا بھر میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اب زیادہ سے زیادہ مواد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل اس قدیم روایت کو اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن کے مضافات میں ایک چھوٹے سے بک اسٹور میں 3 سالہ اولیور اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے۔ اولیور کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔
I like reading books. This is like a very special time because you know, it's a great teaching experience.
اولیور کی ماں کہتی ہیں کہ کتابیں پڑھانے کا وقت بہت اسپیشل ہوتا ہے، اس سے بچے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس دوران بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی بڑھتی ہے۔ وہ اکثر اوقات اس بک اسٹور میں کتابوں پر ہونے والے بحث و مباحثے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔
If you don't know Shakespeare,
what I've tried to do in this book...
حالیہ برسوں میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ڈیجیٹل یا ای بکس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ زیادہ تر کتابیں آن لائن یا کسی بڑے چین اسٹور سے خریدی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے محلوں سے سستی لائبریریاں ختم ہو گئیں جہاں لوگ کرائے پر کتابیں لے جاتے تھے۔ تاہم امریکہ کے کچھ ریٹیلرز اب بھی پر امید ہیں۔ اورین ٹیچر امریکن بک سیلر کے سربراہ ہیں۔ یہ گروپ 1600 ریٹیلر سٹوروں کی نمائندگی کرتا ہے جو امریکہ بھر کے 2200 مقامات پر کھولے گئے ہیں۔
In 2012, we had about an 8% increase.
سن 2012 میں ہماری سیل میں 8% اضافہ ہوا۔ سن 2013 میں یہ شرح برقرار رہی، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ لیزا مسکتائن پالیٹکس اینڈ پروز بک سٹور میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے جو احساس ہوتا ہے یا جو تجربہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ اسکرین پر پڑھنے سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اسکرین کتاب کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف نئی ٹیکنالوجی ہی کتابوں کا وجود ختم نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کتاب لینی ہے تو بڑے بڑے اسٹوروں سے خریدی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانوں کے مالکان خسارے کی وجہ سے دکانیں بند کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتے اور سستی کتابیں یا سیکنڈ ہینڈ بکس ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تاہم 3 سالہ اولیور کام کتابیں، ای بکس اور ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں، یعنی کتابیں پڑھتے رہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاغذ پر شائع ہونے والی کتابوں کا مستقبل کیا ہوگا، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان کتابوں کا مکمل زوال ممکن نہیں ہوگا۔ تو سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انٹرنیٹ دنیا میں ایک خاموش انقلاب لے کر آیا ہے۔ آن لائن معلومات کے خزانے کے علاوہ اس کے ذریعے آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ amazon.com امریکہ میں قائم آن لائن ریٹیل کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اب اس نے اشیاء کی ڈیلیوری میں ایک اور سسٹم اپنے نام کیا ہے، اور وہ ہے گاہکوں تک ان کا سامان ڈرون کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچانا۔ اور اسی سال مارچ میں وفاقی ضابطہ کاروں نے امیزون کو اجازت دے دی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر سکتا ہے۔ املاک کے حقوق کے امریکی ادارے یو ایس پیٹنٹ آفس نے امیزون کی رجسٹریشن کی جو درخواست شائع کی ہے اس کے مطابق امیزون جی پی ایس یا گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے، نہ صرف ملک کے اندر گھروں تک سامان پہنچانے کے لیے بلکہ خریداروں تک براہ راست، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ ہوگا یہ کہ کمپنی ڈرون کے ذریعے سامان خریدار کے گھر تک پہنچائے گی۔ ڈرون خریدار کے اسمارٹ فون سے اس مقام کا پتہ لگائے گا اور راستے میں آنے والی چیزوں، مثلاً انسانوں، عمارتوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہوئے لینڈنگ کے لیے محفوظ علاقہ تلاش کرے گا اور 30 منٹ کے اندر اندر سامان گاہک تک پہنچ جائے گا۔ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ تجرباتی عرصے کے دوران یہ ڈرون انہیں آپریٹ کرنے والے کی نظروں کے سامنے رہنے چاہئیں، مگر اس سے ان کی پہنچ بہت محدود ہو گئی ہے۔ تاہم نیو یارک میں وان کالج آف ایرونوٹکس اینڈ ٹیکنالوجی کی لوریٹا ایلکیلے کہتی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں اس کا حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی ڈرون سے پارسل پہنچانے کے طریقے کی مشہوری نہیں کی گئی ہے، مگر ایلکیلے کو امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا۔
I do think that in the reasonably foreseeable future they're going to start
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ایک مناسب وقت پر وہ اس کے ذریعے سامان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ آفت زدہ دور دراز علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح پارسل منگوانے کا مطالبہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا۔ اب بھی اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ یہ ڈرون دوسری چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ان سے سامان چرایا جا سکتا ہے، مگر الکالے یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ ڈرون اب ان کی دہلیز پر سامان پہنچائیں گے۔
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have an opportunity to separate the pedestrian and the vehicular
اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈرون آپ کے گھر کی چھت پر اتریں گے تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں وغیرہ کی ٹریفک کو الگ کر سکیں، اور ساتھ ہی فضا میں ٹریفک سے بھی اسے محفوظ کر سکیں۔ ایلکالے کہتی ہیں کہ اگرچہ امریکی گھروں کی چھتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہاں ڈرون پارسل اتار سکیں، تاہم ہو سکتا ہے مستقبل میں گھر کی چھتوں پر ایسے پلیٹ فارم بھی بنا دیے جائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اور اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کا ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہوگا میری کہانی, جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز. تو انتظار کیجیے گا اور اس کے بعد ہمارا نیوز شو ہوگا.